بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الإسراء بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. یہ کتاب ریاض الصالحین ہے، اور اس کے مصنف علامہ نووی الشافعی رحمہ اللہ تعالی ہیں. بہت مقبول کتاب ہے، اور کتاب کی مقبولیت سے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے جب موطا کا کام شروع کیا، موطا امام مالک، حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ قرآن مجید کے بعد آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ صحیح کتاب موطا امام مالک ہے. اور مشہور یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح الامام البخاری، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح البخاری ہے. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب صحیح البخاری وجود میں نہیں آئی تھی. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جب صحیح البخاری وجود میں نہیں آئی تھی یہ فرمایا تھا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب امام مالک رحمت اللہ علیہ کی موطا ہے، اور آج بھی اس کا اونچا مقام ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب موطا کی تصنیف شروع کی تو کسی نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اور لوگ بھی موطا تصنیف کر رہے ہیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری لکھی، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم لکھی، امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ لکھی. تو خدمت کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا ہے. تو کسی نے آ کر کے کہا کہ آپ موطا تیار کر رہے ہیں حدیث کا ایک مجموعہ، تو اور لوگ بھی موطا تیار کر رہے ہیں. تو وہ مخلص لوگ تھے، انہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی، وہ خوش ہوتے تھے. اخلاص کا تھرمومیٹر ہی یہی یہ ہے. ایک شخص دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے، اسے دین کی دوسری خدمت کا سن کر تکلیف ہو کہ یہ کام کیوں شروع ہوا، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ کام کیوں اتنا کامیاب ہوا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دین کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنے نام کے لیے کر رہا ہے. اعتکاف کا سلسلہ ہے یہاں پر اسلامک دعوی اکیڈمی میں. مثال ہم لے لیتے ہیں، اسلامک دعوی اکیڈمی میں اعتکاف کا سلسلہ ہے. آئندہ سال پتا چلے کہ لیسٹر کی دو اور مسجدوں میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. بس یہ ہے اخلاص کو پہچاننے کا وقت. کہ اسلامک دعوی اکیڈمی والے اس وقت دیکھیں کہ دل میں دکھ ہوا, دل میں تکلیف ہوئی, دل میں ایسا خیال آیا کہ یہ دوسری مسجد میں کیوں اعتکاف شروع ہو رہا ہے, یہ تیسری مسجد میں کیوں اعتکاف شروع ہو رہا ہے. اگر یہ بات ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہاں جو اعتکاف ہو رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں, وہ اسلامک دعوی اکیڈمی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور دوسری دو جگہ پر شروع ہونے کی خبر ملی تو دل میں تکلیف ہوئی کہ ہماری ایک وحدہ لا شریک لہو کی جو شان تھی لیسٹر میں وہ ختم ہو جائے گی. اور اب لوگ کہیں گے کہ یہاں بھی ماشاءاللہ اعتکاف ہوا, اور ماشاءاللہ یہاں بھی اعتکاف ہوا, اور ماشاءاللہ یہاں بھی ہوا. یہ خوف دل میں پیدا ہوا. لیکن اگر اللہ کے لیے کر رہے تھے تو دل میں خوشی محسوس ہوگی. کیوں بھائی؟ بہت اچھا, ہم تو یہی چاہتے تھے کہ تزکیہ کی فکر عام ہو. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہے کہ فلاں مسجد میں اور فلاں مسجد میں بھی شروع ہو گیا. یہ تو دو ہی ہے ابھی, اللہ کرے کہ لیسٹر کی 15 کی 15 مسجدوں میں شروع ہو جائے, تو سمجھنا چاہیے کہ اخلاص ہے. اس لیے کہ خیال یہ آئے گا کہ دوسری دو مسجدوں میں اگر اعتکاف شروع ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں کے 400 آدمیوں میں سے 100 آدمی کم ہو جائیں گے, 200 آدمی کم ہو جائیں گے. ایک مثال ہوتا ہے ایسا, ایک نئی مسجد وجود میں آتی ہے تو جس مسجد میں 300 مسلی ہوتے ہیں تو وہاں پر 250 ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ اس علاقے کے لوگ پھر وہاں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 200 ہو جاتے ہیں, 250 ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. تو مسجد والوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مسجد کیوں شروع ہوئی. اگر تکلیف ہے تو سمجھو کہ اپنی فکر ہے. اور اگر دوسری مسجد کے شروع ہونے پر خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک اور گھر وجود میں آیا, تو سمجھنا چاہیے کہ اخلاص ہے. اور ہوگا کیا کہ 300 میں سے یہاں تو 200 ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس علاقے کے 100 مسلی یہاں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے اب وہ وہیں پڑھ لیں گے. لیکن ان 100 کے ساتھ دوسرے 100 اس علاقے کے جو نماز پڑھتے ہی نہیں تھے مسجد کے دور ہونے کی وجہ سے, یا گھر میں پڑھ لیتے تھے, وہ شروع کر دیں گے نماز باجماعت. تو پہلے کل 300 مسلمان نماز پڑھتے تھے, اب 200 یہاں 200 وہاں, کل کتنے ہو گئے؟ 400. تو دل میں خوشی ہونی چاہیے یا رنج؟ اور آگے والی بات سنو کہ تھوڑے ہی ہفتوں, تھوڑے ہی مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس مسجد میں بھی پھر اتنی ہی صفیں ہونے لگی جتنی پہلے ہوتی تھی. وہ ایک دو ہفتے کے لیے لگتا ہے کہ کچھ 5-25 کم ہو گئے ہیں, ایک آدھ مہینے کے لیے, 2-4 مہینے کے لیے, پھر اتنے ہی یہاں بھی مسلی ہو جاتے ہیں. اور چند سالوں کے بعد یہاں اتنے مسلی بڑھ جاتے ہیں کہ وہ جو دل میں رنجش تھی وہ اس مسجد پر خوش ہوتے ہیں, اس لیے کہ ان کے لیے انتظام یہاں مشکل ہو جاتا ہے. وضو خانے میں بھی صفیں بچھاؤ, باہر سٹریٹ میں بھی صفیں بچھاؤ, شو ایریا میں بھی صفیں بچھاؤ. تو وہی لوگ جو کل ناراض تھے اب یہ خوشی سے کہتے کہ بھائی اچھا ہوا وہ مسجد بن گئی, ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. دین کے جتنے کام دنیا میں وجود میں آئے, صحیح العقیدہ لوگ ہوں اور صحیح منہج پر چلنے والے ہوں, تو اس کام سے خوش ہونا چاہیے, اس کام کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور ایسا سمجھنا چاہیے کہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں مدرسہ کھولو, اور اس نے یہ گھر خرید لیا, مدرسہ شروع کر دیا. اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہاں مسجد شروع کرو, اس نے نمازیں شروع کر دی. اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ دارالعلوم کھولو, دارالعلوم شروع ہو گیا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری کمیونٹی بڑھنے والی ہے, اور فیوچر میں کتنے لڑکے پیدا ہوں گے, کتنی لڑکیاں پیدا ہوں گی, کتنے مسلی ہوں گے, یہ سب اللہ کو معلوم ہے. تو ہم لوگ تو فکر کرتے نہیں, اللہ خود اپنے گھر کی فکر کرتا ہے. میں نے کئی مرتبہ ساتھیوں سے کہا کہ پورے انگلینڈ میں چلے جاؤ, ملکی سطح کو تو چھوڑ دیجئے, شہری سطح کو بھی چھوڑ دیجئے, علاقائی سطح پر بھی سارے مسلمان بیٹھ کر یہ مشورہ نہیں کرتے کہ ہماری اب بستی بڑھ رہی ہے تو ہمیں کچھ مکتب کا سوچنا چاہیے. مثلا ہمارا یہ علاقہ ہے تو یہاں مسجد فلاح ہے, یہ اسلامک دعوی اکیڈمی ہے, اوپر مسجد نور ہے, ادھر مجلس اشاعت القرآن ہے, پھر مجلس دعوت الحق ہے, مسجد عائشہ ہے, تبلیغی مرکز ہے, یہ اس علاقے کی ساری مسجدیں. شہر تو بڑا ہے, تو کسی بھی علاقے میں ایسا کوئی نیٹورک نہیں ہے, سننے میں آج تک نہیں آیا دنیا میں کہیں بھی. جیسے ان کے یہاں جو ہے یہ دنیاوی عمر میں یہ برابر حساب کتاب رکھتے ہیں کہ بھائی اب بچوں کی تعداد اتنی بڑھ رہی ہے, ہاسپٹل میں اتنے بچے اس سال پیدا ہوئے, لہذا اتنے سال کے بعد ہمارے اس علاقے میں نرسری کا یہ ہوگا, اس لیے ایک اسکول بڑھانے کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہمارے لیے بھی ایسا کوئی انتظام ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری خود ہی لے رکھی ہے. تو بغیر مشورے کے جب اللہ کو کے علم میں آتا ہے کہ اب یہاں ایک بستی بڑھ گئی ہے تو ایک مسجد کی ضرورت ہے, تو دو چار بندوں کے دلوں میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے, اور نہیں نہیں تو مسجد میں لڑائی ہوتی ہے, کچھ لوگ ناراض ہو کے نکل جاتے ہیں اور دوسری مسجد شروع کر دیتے ہیں. جو بھی شکل ہو, اللہ مسجد کو وجود دیتے ہیں, مدرسے کو وجود دیتے ہیں, اور ہماری ضرورتیں پوری فرماتے ہیں. آپ کا یہ دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ اسلامک دعوی اکیڈمی میں یہ 10 دن کا جو اعتکاف ہو رہا ہے, تو آپ کے دلوں میں ایسا خیال آ رہا ہے کہ نہیں کہ کاش کہ اس پورے اعتکاف کا ہمیں ثواب ملتا, کہ نہیں ہو رہا ہے, اور اب تک نہیں ہوا تھا تو اب میرے کہنے کے بعد آپ کو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا, اس سے آگے آپ کے دل میں ایسی چاہت ہوگی کہ نہیں کہ پورے سال میں اسلامک دعوی اکیڈمی میں جتنے کام ہوتے ہیں, یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں, یہ دروس ہیں, یہ طالب علموں کو بخاری شریف تک پڑھایا جاتا ہے, لڑکیوں کو بخاری شریف تک پڑھایا جاتا ہے, پھر اکیڈمی کے تحت مکتب چلتا ہے, یہ پبلیکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, دارالافتاء ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے, کاش کہ ہم بھی لیسٹر میں ہوتے, ہم بھی اس میں حصے دار بنتے اور ہمیں اس بھی اس کا ثواب ملتا. ایسی چاہت ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. اچھا, اس سے آگے یہ چاہت اور بڑھ جاوے, اور ایسی چاہت ہو جاوے کہ لیسٹر میں جتنے ادارے ہیں ان سب کا ہمیں ثواب ملے, اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ مڈ لینڈز میں جتنے ادارے ہیں ان سب کا ثواب ہمیں ملے, اس سے بھی آگے پورے انگلینڈ کے جتنے کام ہو رہے ہیں دین کے سب کا ہمیں ثواب ملے, اور اس سے بھی آگے پورے یورپ اور اس سے بھی آگے پوری دنیا میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اس کا ہمیں ثواب ملے. اگر یہ چاہت آپ کی ہے تو ان سب کاموں میں حصہ لو, پریکٹیکل حصہ لو, دعوی اکیڈمی میں آ جاؤ اور دعوی اکیڈمی میں آ کر جھاڑو دو, دعوی اکیڈمی میں آ کر سبق پڑھاؤ. ایک شکل تو یہ ہے شریک ہونے کی, دوسری شکل یہ ہے کہ پیسے دو, چندہ دو, یہ دوسری شکل ہے. لیکن پوری دنیا کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان میں پریکٹیکلی حصہ لینا بھی ممکن نہیں ہمارے لیے, اور اس میں چندہ دینا بھی پوسیبل نہیں ہے. تو ایک تیسری شکل ہے, بہت آسان تیسری شکل, وہ آسان بھی بہت اور سستی بھی بہت. سستی نہیں, مفت. آسان اور مفت. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ, پوری دنیا میں دین کے جتنے کام صحیح نہج سے ہو رہے ہیں ان سب میں برکت پیدا فرما, ان سب کو ترقی عطا فرما, ان سب کو ہدایت کا ذریعہ بنا, ان سب کو علم کے اور تیری محبت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا, ان سب کو شر اور فتنے کے مٹنے کا ذریعہ بنا, باطل کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا. اور اگر یہ لمبی چھڑی باتیں نہ کہ بس اتنا ہی, اللہ پوری دنیا میں دین کے جتنے کام صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں ان کی مدد فرما. اب آپ کو قیامت کے دن ان کاموں کا بھی ثواب ملے گا جن کے بارے میں آپ کو مرتے دم تک پتا ہی نہیں چلا. چائنا میں کیا ہو رہا ہے پتا نہیں, جاپان میں کیا ہو رہا ہے پتا نہیں, جو لوگ پاکستان سے آئے ہیں ان کو پورے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ پتا نہیں, ہم انگلینڈ میں رہتے ہیں پورے انگلینڈ میں دین کی کیا کیا خدمتیں ہو رہی ہیں ہمیں پتا نہیں ہے, لیکن اس دعا کے ذریعے ساری دین کی خدمتوں میں ہم شریک ہو جائیں گے. عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ کسی کی بھی دین کی خدمت سے دل پر بوجھ اگر محسوس ہوتا ہے تو سمجھو کہ اخلاص نہیں ہے، ہمیں فکر کرنی چاہیے. اور خوشی ہو، پتا چلا کہ لیسٹر میں کسی جگہ اجتماع ہو رہا ہے، پتا چل گیا باتوں باتوں میں، دعوت و تبلیغ کے ساتھی آپ کو کہنے کے لیے نہیں آئے، گشت کے لیے، ایسے ہی پتا چل گیا، کسی نے کہا کہ دو ہفتے کے بعد تو اجتماع ہو رہا ہے، پتا چل گیا آپ کو کہ اجتماع، دعا شروع کر دو. پتا چلا کہ کسی دارالعلوم میں بخاری شریف کا ختم ہے، دعا شروع کر دو. پتا چلا کہ کسی مسجد کے اندر کوئی سیرت کا جلسہ ہے، دعا شروع کر دو. پتا چلا کہ کسی مسجد کے اندر کوئی بزرگ آ رہے ہیں بیان، دعا شروع کر دو. ایک مرتبہ کر دو، اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. ہمارے دل کو چھوٹا کرنے سے اور منہ کو کڑوا کرنے سے وہ جلسہ ناکام نہیں ہونے والا ہے. ہمارے دل کو چھوٹا کرنے سے اور منہ کو کڑوا کرنے سے اس میں مجمع کم ہونے والا نہیں ہے، اس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، لیکن ہمارا نقصان ہو گیا. اگر ہم کڑوے منہ سے اور چھوٹے دل کے باوجود بھی اگر دعا کر لیتے تو ہمیں اس مجاہدے کی وجہ سے بہت کچھ ملتا، اور پھر دھیرے 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 اسی دعا کی برکت سے یہ دل بڑا ہوتا چلا جائے گا اور منہ میں مٹھاس آنی شروع ہوگی. تو دین کے تمام کاموں کے لیے دعا کرو، جتنے بھی کام. ابھی آپ لوگ اعتکاف میں ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو اعتکاف میں بھی دعا کرتے رہو. ابھی ہمارا یہ چھٹا دن گزر رہا ہے، اے اللہ باقی جتنے دن ہیں ان دنوں میں جتنے بھی بولنے والے لوگ ہیں ان پر آپ فیضان فرمائیے، آپ کی بارگاہ سے ان کے دلوں کے اوپر، ان کے دماغ میں ایسی ایسی باتیں ڈالیے جو ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہو، پوری امت کے لیے فائدہ مند ہو. اے اللہ یہاں اس مسجد کے اندر جتنے نیک لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ولی ہیں، روحانیت سے لبریز، تقوی سے لبریز ان کے سینے، اے اللہ نماز کے وقت میں جو نیک لوگ یہاں آتے ہیں آپ ہی جانتے ہیں، اے اللہ میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھے ان سب کا فائدہ پہنچا، ان سب کی روحانیت سے فائدہ پہنچا، اور اے اللہ بار بار مجھے ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما. نیک صحبت اتنی اہم، اتنی اہم، اتنی اہم، اتنی اہم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین کے دور میں جب وہ کسی جگہ جاتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے نیک دوست نصیب کر دے، میں تو یہاں بالکل. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ وہ جہاں تھے وہاں ایک صاحب آئے اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں بیٹھ گئے. یہ مسافر تھے. پرانے زمانے میں ایک شخص ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا تو اونٹ پر، گھوڑے پر، پیدل، تو راستے میں پتہ نہیں کتنی ویلیجز اور کتنے ٹاؤن میں سے گزرتا تھا، دو چار دن قیام کرتا تھا پھر آگے. تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ صاحب آ کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے انہوں نے دعا کی. مسافر تھے، بال پرا گندا، کپڑوں پہ غبار، پسینے سے ریب زیب، ابو الدرداء کے پڑوس میں مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے دعا کی. اور دعا میں انہوں نے یہ کہا کہ اللہم ارحم غربتی، یہ اللہ میں غریب الدیار ہوں، مسافر ہوں، میرے اوپر رحم فرما دے، میری مسافرت پر رحم فرما دے. وہ آنس وحشتی وفی روایت و آنس وحدتی، اور میں چونکہ تنے تنہا ہوں، میرے دوست احباب میں سے میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میرے فیملی ممبرز میں سے کوئی نہیں ہے، تو ایک قسم کی گھبراہٹ، وحشت اور تنہائی محسوس ہوتی ہے، تو اس کو انس میں بدل دے، انس میں بدل دے، یعنی کوئی ایسا شخص مجھے عطا فرما دے کہ مجھے اس سے دل لگ جاوے، اس کا مجھ سے دل لگ جاوے اور انس پہنچے. ویسر لی جلیسا صالحا، اور مجھے صالح صالح جلیس عطا فرما، صالح ساتھی عطا فرما. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول، انہیں پتا ہی نہیں کہ جلیس صالح تو دعا سے پہلے مل چکا ہے. جلیس صالح تو دعا سے پہلے مل چکا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زبانی دعا سے پہلے دل دعا کر چکا تھا, یہ اپنے دل میں یہی فکر لے کر کے آ رہا تھا کہ کاش کے کوئی اچھا ساتھی مل جائے, کاش کے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے, کاش کے یہ وحشت جو محسوس ہو رہی ہے تنہائی کی وہ دور ہو جائے. تو دعا قبول ہو چکی تھی, اور یہاں اگر اس نے زبان سے کہا تو یہ جو آخری جملہ اس نے کہا کہ اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرمائے, اس سے اس کی سوچ کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی سوچ صراط مستقیم پر ہے, کہ اس نے آ کر کے کھانے کی پینے کی فکر نہیں کی, جلی سے صالح کی فکر کی. یہ جب سنا, یہ جملہ سنا, تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس کی طرح متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ تجھ سے زیادہ خوشبخت تو میں ہوں کہ اللہ نے مجھے تیرے جیسا جلی سے صالح نصیب کر دیا. ابھی اس شخص کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ صحابی رسول ہے, لیکن ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو وہی مقیم تھے, سفر میں نہیں تھے, ان کو ایک نیک آدمی کی صحبت سے خوشی کتنی ہوئی کہ صحابی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں, اور اس کا نام معلوم نہیں, وہ تہجد پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, کیا کچھ پتا نہیں, صرف اس کی دعا میں یہ آخری جملہ سن کر وہ خوش ہوئے اور پہچان لیا کہ جو جلی سے صالح کی تلاش میں ہوتا ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا, وہ صالح ہی ہوگا. جسے جلی سے صالح کی فکر ہو وہ صالح ہوگا, جسے مالدار جلیس کی فکر ہوگی اس کے دل میں مال کی محبت ہوگی, جسے سگریٹ والے جلیس کی فکر ہوگی وہ سگریٹ پینے والا ہوگا. جو یہ دعا کرے کہ اللہ کوئی ڈرگ والا ساتھی مجھے مل جائے, پتہ نہیں یہاں کہاں سے ڈرگ خریدوں گا, وہ ڈرگ پیتا ہوگا تو ہی نا. جلی سے صالح بتا رہا تھا کہ یہ صالح آدمی ہے. تو ابو الدرداء نے صرف یہ سن کر, یعنی نیک صحبت کی طلب کرنے والا کتنا قیمتی ہوتا ہے, وہی صاحب تو کہا کہ تجھ سے زیادہ, مجھ سے زیادہ تو سعادت مند ہے, نہیں تجھ سے زیادہ میں سعادت مند ہوں کہ مجھے تیرے جیسا جلیس سے صالح مل گیا. تو یہاں پتہ نہیں کیسے کیسے جلیس سے صالح آتے ہوں گے, کوئی بالکل گھرا پڑا شخص ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا ہمیں, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اللہ تعالی بعض بزرگوں کو مشہور کرتے ہیں, چاہت تو ہر بزرگ کی یہ ہوتی ہے کہ میں چھپا رہوں, میرے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہ چلے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے, آخری وقت, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا عیادت کے لیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دروازہ کھٹکھٹایا, تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اندر تھے بھانجے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بہت فیض حاصل کیا تھا, علم بہت حاصل کیا تھا, اس لیے استانی بھی تھی, پھر ام المؤمنین بھی تھی, اور پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے تو بھابھی بھی تھی, خبر لینے کے لیے آئے. تو آخری وقت ہے, بیماری, مرض الوفات. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کہا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہ رہے ہیں, آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں, تو دل آمادہ نہیں ہوا کہ ان کو اجازت دی جائے, دل آمادہ نہیں ہوا کہ اجازت دی جائے, لیکن تھے بڑے آدمی, تھے شاگرد, لیکن اب اہم تھے, تو عبداللہ ابن زبیر کی طرف دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں کیا کروں, اور پھر یہ عرض کیا کہ وہ اندر آئیں گے تو میری تعریف کریں گے, اور اس کی وجہ سے میری طبیعت پہ بوجھ ہے, وہ ابھی اندر آئیں گے تو میری تعریف کریں گے اور میں اپنی تعریف سننا نہیں چاہتی. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ خالہ جان, یہ مسلمانوں کے بڑے لوگوں میں سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، کیسے ہم منع کریں؟ آنے دو ان کو، آ جانے دو. اندر داخل ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہوا پردے کے پیچھے سے بات ہو رہی تھی، پوچھا کہ خیریت ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، بخیرن ان اتقیت اللہ، بخیرن ان اتقیت، میری طبیعت بہت اچھی ہے اگر میرے پاس تقویٰ ہو. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ انہیں تو اپنی آخرت کی فکر ہے، تو انہیں تسلی دینی چاہیے، تو انہوں نے تعریف شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ خیر ہی ہے اور تقویٰ ہے، آپ ایسی ہیں، آپ ایسی ہیں، آپ ایسی ہیں، اللہ نے آپ کے بارے میں قرآن نازل فرمایا. تو اس کے بعد خیر خیریت معلوم کر کے باہر چلے گئے. باہر چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مجھے اسی کا اندیشہ تھا، یہی ڈر تھا، اسی وجہ سے میں ان کو اندر آنے نہیں دینا چاہتی تھی. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یا لیتنی کنت نسیم منسیا، کاش کہ میں بھولی بھلائی ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش کہ دنیا میں کسی کو پتا ہی نہ ہوتا کہ عائشہ بھی دنیا میں ہے، میں بالکل فیمس نہ ہوتی، مشہور نہ ہوتی، کوئی مجھے نہ جانتا، سب مجھے بھول چکے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی حضرت عائشہ بھی ہے. اللہ کے نیک بندے سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھپے رہیں، چھپے رہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے مخفی رکھ، اے اللہ مجھے مخفی کر دے. بعض ایسے بھی گزرے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے چھپا دے، لیکن اگر سبھی کو اللہ چھپا دیتے تو پھر آگے دین کا سلسلہ کیسے چلتا، یہ روحانیت کا سلسلہ کیسے چلتا؟ تو بعضوں کو اللہ ظاہر فرماتے ہیں، بعضوں کو اللہ چھپا کے رکھتے ہیں. جن کو ظاہر فرماتے ہیں وہ تشریح کا کام کرتے ہیں، جن کو چھپا کے رکھتے ہیں وہ تکوین کا کام کرتے ہیں. علم دو قسم کے ہیں، علم تشریح اور علم تکوین. تو تشریح کا کام وہ کرتے ہیں جن کو ظاہر کرتے ہیں، اور تکوین کا کام وہ کرتے ہیں جنہیں چھپاتے ہیں. تو پتہ نہیں یہ جو مجمع ہے اس میں کون چھپا ہوا ہے، اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہو اور چھپا ہوا ہو. عالمگیر کے زمانے کا واقعہ یاد آ گیا. شاہ جہان کے بیٹوں میں سے ایک عالمگیر ہے، دوسرا دارا شکو، اور آپس میں ان کی ٹسل ہوئی. دارا شکو یہ چاہتا تھا کہ شاہ جہان کے بعد حکومت میرے ہاتھ میں آ جائے، عالمگیر یہ چاہتے تھے کہ میرے ہاتھ میں آ جائے. شاہ جہان کا رجحان دارا شکو کی طرف تھا، عالمگیر کو سلطنت کا شوق نہیں تھا، لیکن انہوں نے دیکھا تھا کہ دین میں بہت خرابی آ گئی ہے، دین میں بہت خرابی آئی ہے، اور اگر یہ حکومت دارا شکو کے ہاتھ میں چلی گئی تو امت تو برباد ہو جائے گی. اس لیے انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کے ہاتھ میں آ جائے، دین کی خاطر. ان کو حکومت کا شوق نہیں تھا، اور بہت نیک بادشاہ گزرا ہے عالمگیر. دشمنوں نے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور تاریخ کو مسخ کیا ہے کہ ایسا تھا اور ایسا تھا اور ایسا تھا عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر، ایک ہی شخص کے دو نام. بہت ہی نیک، بہت ہی انصاف پسند آدمی. بزرگوں کی دعاؤں کو دونوں مانتے تھے، لیکن ایک کا تعلق بزرگوں کی صرف برکت لینے کا تھا اور دوسرے کا تعلق بزرگوں سے دین لینے کا تھا. بعض لوگ بزرگوں سے تعلق صرف اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی نظر پڑ جائے گی تو میری بیماری دور ہو جائے گی، ان کی نظر پڑ گئی تو بیوی کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی دعا مل گئی تو اولاد نافرمان ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. انہوں نے اگر گھر میں قدم رکھ دیا تو اچھی نوکری مل جائے گی دنیا کی خاطر. اسی کے لیے خدمت بھی کرتے ہیں, گھر بھی لے جاتے ہیں, اپنی گاڑی میں بھی بٹھاتے ہیں برکت کے لیے, یعنی دنیاوی برکت. اور دوسرے لوگ, حضرت کی نظر اگر پڑ گئی تو میرا دل ٹھیک ہو جائے گا, میرے اندر دینداری آ جائے گی. حضرت میرے گھر میں آ گئے تو برا ماحول گھر سے ختم ہوگا. تو بزرگوں کے پاس وہ بھی جاتا تھا, بزرگوں کے پاس عالمگیر بھی جاتے تھے, اور دونوں شاہزادے تھے. دارا شکو کو پتا چلا کہ دہلی میں, دلی میں ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں. یہ بھاگا ہوا چلا گیا اور تھوڑی خدمت کی, اور خدمت کرنے کے بعد کہا کہ حضرت دعا فرما دیجئے کہ تخت میرا ہو جائے, تھرون میرا ہو جائے, دعا فرما دیجئے کہ تخت میرا ہو جائے. تو ان بزرگ نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر کے کہا کہ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے. تو ادب مانے ہوا کہ نہیں, آپ کی جگہ پر میں بیٹھوں مناسب نہیں. دوسری مرتبہ کہا کہ میری جگہ پہ بیٹھ جائیے, آپ جہاں میں بیٹھا تھا وہاں بیٹھ جائیے. اس نے پھر کہا کہ نہیں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, ادب. تیسری دفعہ پھر کہا کہ بیٹھ جائیے یہاں. تیسری مرتبہ بھی انکار کیا. جب انکار کیا تو بزرگ واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم نے تو آپ کو تخت پہ بٹھانا چاہا لیکن آپ بیٹھے ہی نہیں. اگر یہاں بیٹھتے تو تخت تمہارا تھا. بہت افسوس ہوا اسے, بہت افسوس ہوا. عالمگیر کو پتا چلا کہ کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, یہ بھی گئے. انہوں نے دینی استفادہ کیا, روحانی استفادہ کیا. دینی اور روحانی استفادہ کرنے کے بعد انہوں نے بھی تخت مانگا, اس لیے کہ دین کی خاطر مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہی ہیں مسلمانوں کی حالت, دین کی حالت. میری چاہت یہ ہے کہ ابا کے بعد تخت میرا ہو. بھائی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا, دشمنی ہو گئی ہے اس کو مجھ سے, تو آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. پھر بزرگ نے تھوڑی دیر سوچا, اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور کہا کہ بیٹھ جائیے یہاں میری جگہ پر. کہا کہ نہیں حضرت, آپ کی جگہ پر کیسے بیٹھوں. کہا بیٹھ جائیے آپ. کہا کہ نہیں حضرت, آپ کی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتے. تیسری مرتبہ کہا بیٹھ جائیے تو بیٹھ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت ہوئی تھی, بزرگوں کے پاس آتے جاتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بزرگوں کے اور بڑوں کے حکم پر عمل کرنا یہ سب سے بڑا ادب ہے. ایک مرتبہ تو اپنے ادب کا اظہار کر دیا کہ تاکہ کہ میں یہاں نہیں بیٹھ, دوسری مرتبہ بھی کہا, لیکن جب تیسری مرتبہ حکم ہوا تو بیٹھ گئے. تو کہا کہ بیٹا جاؤ, تخت تمہارا ہے, میں نے تمہیں بٹھایا تم بیٹھ گئے, تخت تمہارا ہے. تو عالمگیر نے کہا کہ تخت تو ہمارا ہوا, ہم تو چاہتے ہیں کہ تاج کے ساتھ ہمارا تخت ہو, تاج پوشی کے ساتھ, عزتوں کے ساتھ. تو اس کی بھی دعا فرما دیجیے. تو ان بزرگ نے کہا کہ تخت تو تمہارا ہو گیا, اب تاج تمہارے سر پہ آئے نہ آئے اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے, اس کا اختیار تو آپ کے اس خادم کے ہاتھ میں ہے جو آپ کے لیے وضو کا پانی تیار کرتا ہے اور پانی ڈال کر کے آپ کو وضو کراتا ہے. عالمگیر حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنے سالوں سے جو میری خدمت کر رہا ہے, میں اسے بار بار حکم دیتا ہوں, اتنا بڑا بزرگ. کہا کیا مطلب حضرت؟ کہا کہ وہ جس کے سر پہ پگڑی باندھ دے تاج اسی کے سر پہ آئے گا. کہ اللہ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے, اتنا اونچا مقام اللہ نے اس کا بنایا ہے. وہ جس کے سر پہ پگڑی باندھ دے, پگڑی پہنا دے, جس کے سر پہ رکھ دے پگڑی, تاج اس کا ہوگا. عالمگیر کو دل میں بہت قلق ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ سے میں کام لیتا رہا, اتنا بڑا اللہ والا, لیکن اب یہ کام مکمل تو کرنا تھا. دین اسلام کی حفاظت ان کے پیش نظر تھی, تو گھر گئے اور بالکل پہلے ہی کی طرح روب داب سے انہوں نے کہا کہ وضو کے لیے پانی تیار کرو. دل میں تو بہت بھاری لگ رہا تھا. اب وہ جلدی جلدی گیا, پانی گرم کرنے لگا, پانی گرم کیا, لوٹے میں لایا, بیٹھنے کے لیے جو کچھ رکھنا تھا رکھا, اور عالمگیر جو ہے وہ اپنے آستین چڑھائی, اپنا سر سے امامہ اتار کر کے ایک طرف رکھ دیا اور وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. وضو کروایا, وضو کروانے کے بعد تولیہ لے آئے وہ حضرت جن کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا, وہ بالکل خادم بن کر. تو تولیے سے انہوں نے اپنے آپ کو پوچھا اور پھر کہا کہ میرا امامہ اٹھاؤ اور میرے سر پہ رکھ دو. اب ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوتا تھا, ہمیشہ تو ہوتا یہ تھا کہ خود ہی امامہ پہن لیتے تھے. اب آج یہ کہا کہ امامہ میرے سر پہ رکھ دو تو وہ سمجھ گیا, اس لیے کہ وہ تو اپنی حیثیت کو جانتے تھے کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے. وہ صاحب تکوین تھے. تو انہوں نے کہا کہ حضور اس سے تو مجھے معاف رکھیے, اس سے تو مجھے معاف رکھیے. اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کا حاکم کسی کو بنانا, یہ آسان کام نہیں تھا. پتہ نہیں صحیح آدمی کے سر پہ, اس سے تو مجھے معاف رکھیے. تو عالمگیر نے کہا کہ یہ کام تو آج آپ کو کرنا ہی پڑے گا, یہ میرا حکم ہے, آپ کو کرنا ہی پڑے گا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی اللہ والے سے مل کر آئے ہیں اور وہ اللہ والا اس راز کو جانتا ہے اور اس نے ان کو کہہ دیا ہے. اس لیے اب وہ غور و فکر میں پڑ گیا, اور غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس وقت مسلمانوں کے لیے ان سے بہتر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا. اب رکھوں یا نہ رکھوں فیصلہ تو کرنا تھا نا, صرف حکم کی وجہ سے تو یہ کام نہیں کریں گے. اور فیصلہ کیا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جو کام چاہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ایک شرط کے ساتھ. اگر وہ شرط منظور ہو تو میں آپ کے سر پہ رکھوں, ورنہ نہیں رکھوں گا. تو کہا شرط منظور ہے, کہ کرنا پڑے گا وعدہ. کہا کہ شرط منظور ہے. امامہ رکھ دیا سر کے اوپر, امامہ رکھ دیا, اور عالمگیر خوش ہو گئے. تو کہا کہ اب میری شرط سن لیجیے. شرط یہ ہے کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں, آپ نہ مجھے روکنے کی کوشش کریں گے نہ آئندہ کبھی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے ہزاروں اکابر اولیاء ہوں گے دنیا میں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اللہ کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے. اسی لیے اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے سے پہلے بہت سوچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہو. ہم اپنی ظاہری وجاہت, ظاہری سٹیٹس اور پوزیشن کی وجہ سے ہر کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی فیکٹری میں کام کرنے والا ولی ہو اور فیکٹری کا مالک اسے ڈانٹ رہا ہو. کیا مقام ہوگا اس کا اللہ کے پاس, اللہ ہی جانتے ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جب تک ہیں اعتکاف کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ یہاں جو برکات ہیں, جو خیرات ہیں ہمیں نصیب فرما. برکات خیرات نہیں ہے تو برکات خیرات کے اسباب پیدا فرما, ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت کو عام فرما. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو اصل بات چلی تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ سے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر کے کہا کہ موطأ اور لوگ بھی لکھ رہے ہیں. اب اگر امام مالک کو تکلیف ہوتی کہ اچھا اور لوگ بھی موطأ لکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے فیم کے لیے لکھ رہے تھے کہ میں نے موطأ لکھی, لیکن انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ بہت اچھا, یہ تو الحمدللہ بہت اچھا, بہت اچھا.
لیکن امام مالک نے ایک بات اصولی کہی, انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے لیکن ایک بات یاد رکھو کہ جو اخلاص سے لکھے گا اس کی موتا دنیا میں باقی رہے گی, جو اخلاص سے لکھے گا اس کی موتا دنیا میں باقی رہے گی. آج پوری دنیا میں موتا صرف امام مالک کی ہے اور کسی کی موتا نہیں ہے. موتا امام مالک بھی امام مالک ہی کی ہے اور موتا امام محمد بھی امام مالک ہی کی ہے, لیکن روایت کی ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے, امام مالک کی موتا ہے صرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی کی کتاب, کسی کا کوئی کام مقبول ہوتا ہے تو یہ اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے. تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب مقبول ہوئی تو یہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول ہونے کی علامت ہے. اسے پڑھنا چاہیے, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے, انگلش میں بھی ترجمہ ہے. اور حضرات علماء کرام کو چاہیے کہ جہاں کہیں موقع ملے اس کا تسلسل کے ساتھ درس کریں, اس لیے کہ تہذیب اخلاق کے لیے, اصلاح نفس کے لیے حدیث کی اس سے بہتر ترتیب دی ہوئی کتاب نہیں ملے گی آپ کو. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے مختلف حدیث کی کتابوں سے یہ مجموعہ جو تیار کیا ہے, مقصود ہی آپ کا یہ ہے کہ اصلاح ہو, تہذیب اخلاق ہو. بزرگوں والی بات آئی, اولیاء والی بات آئی انسان میں. تو اس وقت جو حدیث پڑھی گئی ہے, وقت زیادہ چونکہ ہو گیا ہے اس لیے برکت کے طور پر میں اختصار کے ساتھ اس کو سمجھا دوں. یہ ایک نیا باب شروع کر رہے ہیں, یہ تسلسل کے ساتھ درس ہو رہا ہے ہر جمعے کو, اور آج وہیں سے درس کر رہا ہوں جہاں سے جہاں رکا تھا گزشتہ ہفتے. مستقل آج کے لیے اس کا انتخاب نہیں ہوا ہے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس نئے باب میں ایک بات ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, الاسراء بالجنازتی. امام مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہو جائے, جنازہ جب تیار ہو جائے, نماز جنازہ ختم ہو جائے, تو نماز جنازہ ختم ہو جائے اور نماز جنازہ ختم ہونے کے بعد جب اسے قبر کی طرف آپ لے جانے لگیں تو جلدی جلدی لے جاؤ. جنازے میں جلدی کرنا, جنازے کو قبر تک پہنچانے میں جلدی کرنا. نماز جنازہ تک تو سب تجہیز و تکفین ہے, اب لے گئے نماز جنازہ کے لیے, نماز جنازہ تیار ہو گئے آپ جنازہ, نماز جنازہ کے لیے اسے غسل دے دیا, کفن پہنا دیا, کفن پہنا کر کے اسے پہنچا دیا قبرستان تک, اب نماز ہو گئی. نماز ہو گئی تو اب کہتے ہیں جلدی جلدی لے جاؤ. تو جلدی جلدی لے جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ دوڑو, مطلب یہ ہے کہ خرامہ خرامہ, بہت آہستہ آہستہ جنازے کو لے کر کے مت چلو, ذرا تیزی کے ساتھ چلو, تیزی کے ساتھ چلو. اس کی میں آپ کو مثال دوں, اس کی میں مثال دوں, آپ کے والد, آپ کی ماں, آپ کے چچا, آپ کی بیوی, کسی کا فون آیا آپ پر اور وہ کہ ذرا گھر آ جاؤ, تو آپ نارمل جائیں گے کہ بھئی تو بلاتے ہی ہیں, جب کوئی کام ہوتا ہے تو جا رہا ہوں. تو آپ جس کام کو کر رہے تھے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد پھر جائیں گے, پانچ منٹ اب ہو گئی تو کیا ہو گیا, میں ان سے بات پوری کر لوں اپنی, راستے میں کوئی مل گیا اس سے بھی کچھ بات کر لیں گے آپ اور پہنچیں گے, پندرہ منٹ بیس منٹ میں پہنچ جائیں گے آپ ایک معقول وقت میں. لیکن اگر آپ پر فون آئے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ گھر میں آپ کی بہت ضرورت ہے, جلدی آ جاؤ, ایمرجنسی ہے, تو دوڑتے ہوئے تو آپ نہیں جائیں گے, لیکن سارے کام کاج کو چھوڑ کر راستے میں اگر کوئی مل بھی گیا ہے جس سے آپ مسافہ معائنہ کا کرنا بھی چاہتے ہیں تو دور ہی سے السلام علیکم کہہ کر کے تیزی کے ساتھ چلے جائیں گے گھر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس
کے نیچے جو حدیثیں آ رہی ہیں اس میں ہمیں یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب جنازہ تیار ہو جائے اس کے بعد نماز جنازہ کے بعد جب تم اسے قبر کی طرف لے جاؤ تو دائیں بائیں آگے پیچھے کسی اور چیز کی طرف توجہ مت کرو، جلدی جلدی اسے اس کی منزل تک پہنچا دو. تیزی کے ساتھ چلو، ذرا تیز تیز چلو، دوڑنا نہیں ہے، تیز چلنا ہے. اور تیز چلنے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ میت جنازے سے گر نہ جائے، اس کا خیال رکھنا ہے کہ باڈی جو ہے ہلے نہیں، اس کا خیال رکھنا ہے کہ میت کی جو لاش ہے اس کے احترام کے خلاف کوئی کام نہ ہو. تو اس کا احترام بھی ہو. دوسرے مذہب والے جو ہیں بہت آہستہ آہستہ چل کر لے جاتے ہیں، ان کے پیش نظر صرف میت کا احترام ہے، ہمارے پیش نظر میت کا احترام بھی اور میت کی خیر خواہی بھی کہ جلدی سے جلدی جنت میں پہنچ جائے. میت کا احترام بھی اور خیر خواہی بھی، اور اگر وہ میت برا ہے تو اپنی خیر خواہی، اپنی خیر خواہی کہ جلدی اسے دور کرو، یہ ہمارے کندھوں پر یہ بوجھ نہیں چاہیے. تو اسرعوا بالجنازۃ میں جو حکم ہوا ہے اس میں تجہیز تکفین اور تدفین میں تاجیل کا حکم نہیں ہے. جنازے کو لے کر کس طرح چلا جائے وہ ہے، چلنے کے بارے میں کہ اسرعوا بالجنازۃ، کہ تیزی سے چلو، تیزی سے. اب ہمارے یہاں انگلینڈ میں جو جنازہ اٹھانے کا طریقہ ہو گیا ہے وہ تو جنازے کو اٹھا کر چلنے کا ہے ہی نہیں، لائن بن جاتی ہے اور آدمی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا جنازے کے ساتھ، وہ جنازہ کندھے پہ آیا تو بس سر کا دیا. اصل جو سنت طریقہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ کندھے کے اوپر جنازہ رکھے اور چند قدم چلے. اور جنازے کے چار کونے ہیں تو چار کے چار کونے میں حصہ لے، اس کندھے کے اوپر اگلا رکھے چند قدم چلے، پھر موقع پا کر کے بائیں کے اوپر چند قدم چلے، پھر پیچھے کے حصے میں آ جائے چند دائیں پر رکھ کر کے چند قدم چلے، بائیں کی طرف جائے چند قدم رکھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں افضل یہ ہے کہ جنازہ آگے ہو اور سب لوگ جنازے کے دائیں بائیں اور پیچھے ہوں، تو مجمع چل رہا ہے پیچھے، جنازے کے پیچھے. کیوں؟ احترام. آگے تو فرشتے چلتے ہیں، برا ہے تو عذاب کے فرشتے، اچھا ہے تو ثواب کے فرشتے، جزا کے فرشتے آگے چلتے ہیں، دائیں بائیں پیچھے انسان چلے، تینوں طرف سے گھیر لے. اور جنازہ جیسے جا رہا ہے تو ذرا تھوڑے الگ سے رہیں اور چار آدمی اٹھا کر کے چلے، چار آدمی، یہ تھوڑے قدم چلا دوسرا آ جائے، یہ تھوڑے قدم چلا دوسرا تیسرا آ جائے، یہ تھوڑے قدم چوتھا آ جائے. لیکن اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ابتلاء عام ہے اور یہاں سب بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، تو آئندہ جو جنازہ ہوگا اس میں یہاں کے 10 آدمی ہوں گے اور باہر کے 200 آدمی ہوں گے، ان کو کس نے سمجھایا ہے؟ تو ایک عادت اب ہو گئی ہے کہ لائن بن جاتی ہے اور جنازے کو سرکا دیا جاتا ہے، کوئی چلتا نہیں. اگر کسی نے حرم شریف کا جنازہ دیکھا ہو تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جنازے کو اٹھا کر کیسے چلا جاتا ہے. لیکن وہ ذرا کچھ زیادہ ہی تیز چلتے ہیں، ان کا تو روزانہ کا کام یہ ہوتا ہے. لیکن ہوتا وہاں یہ ہے کہ کندھے پر اگر آ گیا، کندھے پر ہمارا انگلینڈ کا اگر کوئی آدمی ہو اور وہ یہاں کا کلچر سمجھ کر کے یہ سمجھے کہ کندھے پر آ کر جو سلیپ ہو جائے گا تو اسے تو پھر ندامت ہی ہوگی، اس لیے کہ وہ تو کندھے پر آنے کے بعد آپ کو 8-10 قدم چلنا ہی پڑے گا، بلکہ ان کے ساتھ تو دوڑنا پڑے گا. تو پاس نہیں ہوتا وہاں جنازہ، وہاں سنت طریقے کے مطابق ہے کہ
تو جنازہ جب لے کر کے آپ چلتے ہیں اس کے بارے میں یہاں کہ ذرا تیزی سے چلے اور تیزی سے چل کر کے پریکٹیکلی آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ برا ہے تو ہم جلدی اس سے فارغ ہونا چاہتے ہیں، اچھا ہے تو ہم اسے جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازۃ، جنازہ میں جلدی کرو، یعنی جنازے کو جب کندھوں پر آپ اٹھاؤ تو تیزی کے ساتھ چلو. کیوں؟ فإن تک صالحتن، اگر وہ نیک آدمی کا جنازہ ہے تو فخیر تقدمونہا الیہ، تو بہتر ہے کہ جو خیر اس کے لیے قبر میں انتظار کر رہی ہے اس کی طرف جلدی روانہ کر دو، اسے گھر میں کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ یہاں تو اتنی تاجیل بھی، بھائی اگر بہت خرامہ خرامہ چلیں گے آہستہ آہستہ جسے دوسرے مذہب والے لوگ کرتے ہیں، بہت آہستہ آہستہ جاتے ہیں تو 15 منٹ تاخیر ہوگی. شریعت نے وہ 15 منٹ کی تاخیر کو بھی پسند نہیں کیا، 10 منٹ کی تاخیر، کہا کہ جلدی جلدی چلو. تو جب یہ 10-15 منٹ کی تاخیر کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے تو انتقال کے بعد تجہیز، تکفین وغیرہ میں جو بہت دیر کرتے ہیں لوگ، انتقال ہوا اب تو سوچ رہے ہیں کہ غسل کب دیں گے، اور مشورے میں یہ طے ہوتا ہے کہ بھائی انتقال چلو کل صبح غسل دیں گے، 10 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد، 14 گھنٹے کے بعد، وہ میت ایسے ہی پڑا ہوا ہے. حالانکہ شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ انتقال ہوا فوراً فوراً تیاری کرو غسل کی، جتنا جلدی غسل ہو سکے، ایسی مورچری تلاش کرو جہاں جلدی سے جلدی غسل ہو جاوے. اگر وہ کوآپریٹ نہ کریں آپ کے ساتھ، ایسا ممکن نہ ہو تو الگ بات ہے، پھر جتنا جلدی ہو سکے غسل. عشاء کے بعد انتقال ہو گیا، اگر عشاء کے بعد غسل ممکن ہو تو غسل دے دیجئے، چاہے دفن دوسرے دن 9 بجے ہونے والا ہو، چاہے دوسرے دن ظہر کے بعد ہونے والا ہو، جتنا جلدی ہو سکے غسل دے دو. اور غسل دینے کے بعد سب سے اول وقت دفن کرنے کا جو پریکٹیکل ہو اس کے اندر دفن کر دو. اور بہت زیادہ لوگوں کے آنے کی فکر مت کرو کہ فلاں ابھی نہیں پہنچ سکے گا، فلاں نہیں پہنچ سکے گا، فلاں نہیں پہنچ سکے گا. میں نے گزشتہ ہفتے بھی شاید عرض کیا تھا یا اس سے پہلے والی مجلس میں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال اچانک ہو گیا. فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اپنے سارے معمولات سے فارغ ہو کر سوئے، اٹھے ہی نہیں، ہمیشہ کی نیند سو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو گھڑی کے رحمت فرمائے. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرا سب سے پہلا گھنٹہ دارالعلوم بری میں ہدایت النحو کا ہوتا تھا اس سال، تو میں سب طلبا کا سبق سننے سے فارغ ہوا، 8:45 بجے سبق شروع ہوتا تھا، سب طلبا کا میں سبق سننے سے فارغ ہوا. اور فارغ ہو کر کے میں نے یہ کہا کہ آگے کی عبارت پڑھیے، بس اتنا میں ابھی بولا، اور ابھی تو طالب علم پڑھ بھی نہیں سکا تھا کہ مولانا علی صاحب جلدی جلدی داخل ہوئے، گھبرائے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ فوراً لیسٹر چلے جاؤ، تمہارے والد بہت بیمار ہیں. حالانکہ ہمارے والد صاحب کا تو اس وقت انتقال ہو چکا تھا، لیکن انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ مجھے اطلاع نہ کی جائے چونکہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر تھا. لیکن مجھے چونکہ بولٹن جانا تھا، بولٹن سے اپنے گھر سے پھر یہاں آنا تھا، تو میں یہاں 2:30 بجے پہنچا، 12:30 بجے. اور اس وقت سیمیٹری کا قانون یہ تھا کہ 2:30 سے پہلے جنازہ اندر داخل ہو جانا چاہیے، اور ہماری سیمیٹری یہاں سے 20-25 منٹ کے فاصلے پر ہے، تب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت کتنا مختصر تھا. میں 12 بجے تقریباً یہاں پہنچا، 12 بجے، 12:30 بجے تو ہم نے فیصلہ کیا، 12 بجے پہنچا. 12 بجے پہنچا، جب پہنچتے ہیں تو لوگ تسلی دیتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں. بہرحال والدہ کے پاس گیا، بہنوں کو ملا، غم تھا، اچانک ایک حادثہ پیش آ گیا تھا، اور بہت ہی پیارے تھے، محبوب تھے، بہت مشفق تھے ہم لوگوں پر، اور ایسی کوئی بڑی بیماری کبھی نہیں ہوئی کہ ہمیں ایسا خیال ہو کہ شاید چلے جائیں. پھر میں اس کمرے میں گیا جہاں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے، اور وہاں سے جب میں فارغ ہو کر گئے تو مجھے گھیر لیا علماء نے، ذمہ دار قسم کے لوگوں نے،
تو یہ تقریباً 12:25-12:30 ہوئے تھے. آدھ گھنٹہ تقریباً ان سب چیزوں میں گزر گیا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ جنازے کا کیا ارادہ ہے؟ میری عمر 27-28 سال تھی اس وقت, بچپنا ہی تھا اپنا اور میں غم میں تھا. لیکن الحمدللہ والد صاحب ہی کی تربیت کا اثر تھا کہ فیصلہ کرتے وقت شریعت مطہرہ کی کیا منشا ہے اسے میں ملحوظ رکھنے کی عادت رکھتا تھا. جنازے کا کیا, چونکہ میرے تو دو بڑے بھائی بھی ہیں یہاں, ایک حافظ احمد علی ہیں, دوسرے سعید بھائی, لیکن سب گھر میں مجھے احترام سے دیکھتے تھے پہلے ہی سے. تو فیصلہ میرے اوپر موقوف تھا کہ وہ آئے گا تو فیصلہ ہوگا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو چاہنے والے بہت لوگ پورے ملک میں, ہر دل عزیز تھے. تو فون آتے رہے تو ذہن میں سب کو یہی تھا کہ وقت چونکہ کم ہے اس لیے وہ فیصلہ یہی کرے گا کہ جنازہ کل. تو ایسا کہہ رہے تھے کہ وہ آ رہا ہے بری سے, موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں, وہ آ رہا ہے بری سے اور وہ آ کر کے فیصلہ کرے گا, لیکن بظاہر کل ہوگا. اسی لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں انگلینڈ لیسٹر کے باہر کے لوگوں میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکا سوائے بالکل قریبی رشتے داروں کے جو کہ فوراً نکل چکے تھے. تو میں نے, مجھے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ آج جنازہ ممکن ہے قانونی کاروائی کے اعتبار سے, آج ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں, اگر 2:30 بجے تک میں اگر جنازہ ہم اندر لے جائیں تو ممکن ہے. ابھی تو غسل بھی نہیں دیا تھا. میں نے کہا نا ایسا ہی ہوتا ہے, پڑا رہتا ہے میت. کہا کہ ممکن ہے, آج پوسیبل ہے. تو میں نے کہا پھر جنازہ آج ہوگا. 12:30 بجے میں نے یہ فیصلہ کیا تقریباً سے, جنازہ آج ہوگا. تو وہاں حاضرین میں سے لوگوں نے کہا کہ اصل میں کل پر اگر لے جائیں تو بہتر ہوگا. میں نے کہا نہیں, جنازہ آج ہوگا, شریعت کا یہی تقاضا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ فون آتے تھے, لوگ پوچھتے تھے, تو جواب یہاں سے اس طرح کا دیا گیا ہے, اور اس وقت اگر کہیں گے کہ جنازہ آج ہے تو 2:30 بجے تک میں تو لوگ نہیں پہنچ پائیں گے یہاں. تو میں نے اس وقت یہی اس حدیث کی روشنی میں جواب دیا. میں نے کہا کہ لوگ ہمارے والد صاحب کی نماز جنازہ میں نہ پہنچ سکے, اس کی وجہ سے میں میرے والد صاحب کی جنت میں حاضری کو اور جنت میں داخلے کو مؤخر نہیں کرنا چاہتا. نہ آ سکے کوئی حرج نہیں, ہمارے والد صاحب مقدم ہیں, ان کی مصلحت کو پہلے ہم دیکھیں گے. دوسروں کی وجہ سے ان کے جنت میں جانے کو ہم مؤخر کیوں کریں؟ میں نے کہا بس اعلان کر دو جنازہ آج ہوگا. اور فوراً ہم نے والد صاحب کی لاش کو اٹھایا, مسجد نور میں لے گئے. یعنی تقریباً 12:40 ہو چکے تھے جب ہم لاش کو لے گئے اور غسل دیا. غسل دینے سے جب ہم فارغ ہوئے تو ظہر کی نماز میں 5 منٹ باقی تھی, 2:45 بجے ظہر کی نماز. تو ہم تقسیم ہو گئے گھر کے قریب کے لوگ کہ بھائی آپ لوگ جنازہ لے کر گھر جاؤ, آپ نماز بعد میں پڑھ لینا, ہم لوگ نماز پڑھ کے ابھی آ رہے ہیں. تو 2:45 بجے تقریباً گھر جنازہ پہنچا, اور ہماری بہن جو جنازہ اٹھنے سے پہلے ابھی پہنچی نہیں تھی, اس کے پاس بس وہی 10 منٹ ان کو ملی اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کے ان کی آخری زیارت کرنے کی. لیکن مضبوط رہے الحمدللہ, اور دل آج بھی مطمئن ہے کہ ہم نے بہت اچھا کیا کہ اپنے جذبات کو, اپنی بہنوں کے, اپنی والدہ کے جذبات کو کنٹرول کیا, مگر شریعت مطہرہ کے جذبے کو مقدم رکھا. اور ہمارا دل بار بار اس وقت بھی کہہ رہا تھا, ہماری جوانی تھی, کہ ہو سکتا ہے کہ ابا نے ہماری جو تربیت کی ہے اس تربیت کے نتیجے میں ہم یہ قدم جو اٹھا رہے ہیں, اللہ اسی کی وجہ سے ہمارے والد کی مغفرت فرما دے. اور وہاں ہم نے 1:45 کو نماز پڑھی, فرض پڑھ کے ہی ہم سیدھے گھر آئے, اور گھر آ کر کے ہم نے کہا کہ جنازہ اٹھاؤ, اور اٹھا لیا جنازہ. اور 2:30 بجے تک میں ہم قبرستان میں پہنچ گئے,
اور غالباً 3 بجے کا وقت دیا تھا. تو لیسٹر کے بھی بہت لوگ نہیں پہنچ سکے. پتہ نہیں ساری مسجدوں میں اعلان بھی ہوا تھا یا نہیں, اس لیے کہ ہم لوگ تو اسی فکر میں تھے. اور شاید ہمارے احمد علی بھائی جو ہیں وہ غسل میں بھی شریک نہیں ہو سکے. اب یہ سب سوچتے کہ ان کو بھی آنے دو, ان کو غسل میں شریک ہونے دو, یعنی ایموشنل ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ آپ قانونی کاروائی کیجیے اور ہم لوگ غسل دے رہے ہیں, تقسیم ہو جاؤ. لیکن شریعت مطہرہ کیا چاہتی ہے, بس اس پہ عمل کرو. یہ میں نے اپنا ذاتی واقعہ اس لیے عرض کیا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جب نماز جنازہ ختم ہو جائے اس کے بعد خراما خراما چل کر مت جاؤ, جلدی جلدی چلو. اور وجہ شارحین کیا فرماتے ہیں, محدثین کیا فرماتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو خیر اس کے لیے آخرت میں انتظار کر رہی ہے اس خیر میں تاخیر مت کرو. تو آہستہ چلیں گے تو 10 منٹ تاخیر سے جنازہ پہنچے گا, جلدی چلیں گے یعنی 10 منٹ کی تاخیر کو بھی شریعت گوارا نہیں کر رہی ہے. ایک ایک دن کا انتظار, 12-12 گھنٹے کا انتظار, 10-10 گھنٹے کا انتظار. اور یہ بیماری بہت عام ہو گئی ہے. ہمارے یہاں لیسٹر میں بھی عام مثلا ابھی ایک رواج ہو گیا ہے, ایک عادت پڑ گئی ہے کہ نماز جنازہ 3:30 بجے 4 بجے. پہلے تو زہر کی بات ہوتا تھا, اب 3:30 اور 4 بجے تک چلا گیا معاملہ. پہلے یہ ہوتا تھا شروع میں کہ اول مرحلے میں صبح اگر 10 بجے ممکن ہے تو 10 بجے, 10:30 بجے ممکن ہے تو 10:30 بجے, 11 بجے ممکن ہے تو 11 بجے, جلدی سے جلدی. پھر دھیرے دھیرے سہولت پسندی آئی ہے کہ میں زہر کے بعد, اور اب زہر کے بعد سے بھی ہٹ کر 3:30-4 بجے, تاکہ کام پر سے چھٹی لے کر آ ہی جاؤ تو واپس جانا نہ پڑے, آنے کا پھر جانے کا. یعنی ہر جگہ پر اپنی سہولت کو مقدم رکھتے ہیں ہم لوگ دین کے معاملے میں, یہ نہیں دیکھتے کہ شریعت کا کیا تقاضا ہے, شریعت مطہرہ کیا چاہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے اگر جنازہ آج ہو سکتا ہے تو کر لو. ہمارے ہارون بھائی جی کے والد کا انتقال ہو گیا, اچانک انتقال ہو گیا, اور تعلقات ہیں اس فیملی سے ہمارے, قریبی تعلقات, اور یقیناً ان کے والد کی بھی یہ چاہت ہوگی جتنا تعلق مجھ سے تھا, جتنی محبت وہ رکھتے تھے کہ نماز جنازہ سلیم پڑھائے, اور خاندان کا تو کی تو چاہت تھی کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں. اب انتقال آج ہوا اور ایسے وقت پر ہوا کہ ممکن نہیں تھا کہ جنازہ آج ہو, تو جنازہ کل. میرا آج بیان تھا ایک جگہ پر کوونٹری میں, اس لیے اگر آج جنازہ ہوتا تو میرے لیے ممکن نہ ہوتا پہنچنا, تو جنازہ کل ہی ہوگا. یعنی بات چیت سے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں نہیں ہوگا, لیکن کوشش انہوں نے بہت کی, ناممکن ہونے کے باوجود بھی کوشش بہت کی, اور کوشش بارآور ہوئی, کامیابی ہو گئی ان کو. جنازہ آج کرنے میں کامیابی ہو گئی, حالانکہ بہت تاخیر ہو گئی تھی, لیکن پرمیشن مل گیا, سلاٹ مل گیا. تو انہوں نے مجھ سے مشورہ نہیں کیا, انہوں نے مجھے ٹیکس ہی کر دیا, حالانکہ ان کو پتا تھا کہ آج وہ نہیں آ سکے گا, ٹیکس ہی کر دیا کہ ہمارے والد صاحب کی نماز جنازہ 3:00 بجے ہے, آپ دعا کرنا. اتنی مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں تھی کہ یہ لوگ ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں رہ کر کے ہم جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. شریعت مطہرہ کا جو مزاج ہے وہ مزاج ان کا بن چکا ہے, اسی لیے انہوں نے خود فیصلہ کر لیا. اور نہ بھائی جان کو انہوں نے فون کیا, نہ مولانا ایاز صاحب کو فون کیا, نہ مفتی سلیمان صاحب کو فون کیا, میرے متعلقین میں خود فیصلہ کر لیا کہ نماز جنازہ آج ہو سکتی ہے. اب سلیم آ سکے نہ آ سکے اس کی بس نماز جنازہ ہوگی, اعلان کر دیا کہ 3:00 بجے نماز جنازہ ہوگی. اور میں پھر بیان سے فارغ ہونے کے بعد ان کے گھر پہنچا تعزیت کے لیے, اور نماز جنازہ ہو چکی تھی. سب کچھ ہو سکتا ہے, ایسا رواج ہو جائے, ایسا ایک ماحول بن جائے کہ جتنا جلدی ہو سکے بھائی روانہ کر دو, جتنا جلدی ہو سکے روانہ کر دو, جتنا جلدی ہو سکے روانہ کر دو. میں آپ کو ایک جزیہ بتاؤں تو جس سے آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ایک مرنے والے کے جنازے میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اتنی اس کی مغفرت کی امید زیادہ ہوتی ہے، حدیثوں میں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجمع کو اکٹھا کرو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ جلدی سے جلدی دفن کر دو، اگر مجمع ہو جائے ٹھیک، نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں. مجمع اکٹھا کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا جلدی دفن کرنا. تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا انتقال جمعہ کے دن صبح کو ہو جائے اور تجہیز و تکفین کے بعد اسے جمعہ کی نماز سے پہلے دفن کرنا ممکن ہو، تو اس نیت سے کہ نماز جنازہ اگر جمعہ کے بعد رکھیں گے، جمعہ میں اعلان ہوگا تو مجمع بڑھ جائے گا، یہ مناسب نہیں ہے. کم مجمع کے ساتھ جمعہ سے پہلے دفن کر دو. اب یہ جزئیہ مجھے معلوم تھا، کئی مرتبہ میں نے بیانوں میں کہا، لیکن میرے تعلق والوں میں سے کسی کا ایسا جنازہ نہیں ہوا تھا کہ میں اس پہ عمل کراؤں تاکہ لوگوں کو احساس ہو اس کا. لیکن غالباً ہمارے حضرت مولانا لاجپوری صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا جنازہ جمعہ کو ہوا. اور میں نے مولانا عارف صاحب سے کہا کہ دیکھو شریعت مطہرہ کا یہ تقاضا ہے، اور حضرت کا انتقال شام رات کو ہوا ہے، تو ابھی ہم غسل دے دیتے ہیں اور جنازہ تو بالکل تیار ہوا، کل صبح کر ڈالو 10:30 بجے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جمعہ کے دن بھی جمعہ کی نماز کا انتظار نہیں کیا جائے گا. شریعت کا ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا اور ان کو جمعہ سے پہلے دفن کیا، اور علماء بھی بڑی تعداد میں آئے تھے اس میں، اتنے سارے علماء کی موجودگی میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جمعہ کے دن بھی افضل یہی ہے، تو ان کو دفن کیا جمعہ دن. ہمارے استاد تھے حافظ ماکڑیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت شفقت فرماتے تھے، خانقاہ میں ہر سال ہمارے ساتھ اعتکاف کرتے تھے، میرے حفظ کے استاد تھے. ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو ان کی نواسی جو ان کو بہت چہیتی تھی وہ ملک سے باہر تھی. تو مفتی ابراہیم صاحب سے میں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یوسف بھائی کو اور ایوب بھائی کو، حافظ صاحب کے بیٹوں کو کہیے کہ حافظ صاحب تو نیک آدمی تھے، پوری زندگی اس کوشش میں رہے کہ دین مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اب جب ان کو ہم روانہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی دین کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں انہیں دفن کرنا چاہیے، اور وہ بچی آ کر کیا کرے گی؟ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے دفن. راضی ہو گئے سب، وہ بچی بھی راضی ہو گئی، فون سے بات کر لی، بچی راضی ہو گئی، اور ہم نے حافظ صاحب کو بھی صبح کو روانہ کر دیا. میں اہل علم حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو معاشرے میں گھسنے لگیں اور خلاف شریعت، شریعت مطہرہ کی منشا کے خلاف ہونے لگے، تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں ہو، ہمارے رشتہ داروں کے گھر میں ہو، ہمارے دوستوں کے گھر میں ہو، تو ان کو سمجھانا چاہیے، اور سمجھا کر کے ان سے وہ کام کرا، ورنہ دھیرے دھیرے یہ مستحب ہے، سنت ہے، فرض ہے، یہ مت دیکھو یہ کہ شریعت اب اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو یہ حکم تو ختم ہی ہو جائے گا، یہ حکم ختم ہو جائے گا، ہر گھر کے اندر پھر آرام سے جنازہ ہوگا. اللہ تعالی شان و بے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرعوا بالجنازۃ، جنازے کو جلدی لے کر چلو، اگر وہ نیک ہے تو خیر کی طرف جلدی اسے آگے کر دو، اور اگر وہ خیر کے علاوہ ہے، یعنی وہ برا آدمی ہے، تو پھر اسے گھر میں رکھ کر کیا کریں گے، کندھے پر رکھ کر کیا کریں گے؟ جلدی جلدی چلو تاکہ کندھے سے جلدی اتر جاوے. فَشَرٌّ تَدْعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو یہ ایک برائی ہے جسے تم جلدی سے اپنی گردنوں سے نیچے اتار دو. اور دوسری روایت جو ہے، وہ نبی سیدنا الخدری رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ رکھا جاتا ہے، اور جنازہ رکھا جاتا ہے اور پھر نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے، یا میت کو جنازے میں رکھ دیا جاتا ہے، فاحتملہ الرجال علی اعناقہم، اور لوگ اس کو، مرد حضرات اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، تو اگر وہ نیک ہوتا ہے، قَالَتْ قَدِّمُونِ، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی آگے لے جاؤ، جلدی آگے لے جاؤ، تو وہ تو کہہ رہا ہے جلدی آگے لے جاؤ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ نیک نہ ہو، قَالَتْ لِأَهْلِهَا، تو وہ جنازہ اٹھانے والوں سے بولتا ہے، وہ میت اندر سے، یا ویلہا اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، یہ التفات ہے، اصل میں ہے یا ویلی اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِي، یا ویلہا میری ہلاکت ہو، تم مجھے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ اس لیے کہ اسے وہ فرشتے نظر آ رہے ہیں عذاب والے، اسے سب پتا ہے کہ آگے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تم، وہ چیختا چلاتا ہے کہاں لے کے جا رہے ہو. اور یسمعو صوتہا کل شئین الا الانسان، اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے تو کسی میت کو حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کا منہ کھلتے ہوئے نہیں دیکھا، کم سے کم منہ کی حرکت تو ہو، یہ جو پکار پکار کر بولتا ہے کچھ تو حرکت ہو، اس کی چیختا چلاتا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، یہ ذرہ ذرہ کائنات کا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ کارپٹ بھی تسبیح کرتی ہے، آپ کو سنائی دیتی ہے، وہ کچھ حرکت کرتی ہے، یہ ستون بھی تسبیح کرتا ہے، حرکت کرتا ہے. تو دنیا کی اتنی ساری چیزیں بغیر حرکت کے تسبیح کرتی ہے، تو جنازہ بھی اگر بغیر حرکت کے بولے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہتا ہے کہ میرا ناس ہو، میری ہلاکت ہو، تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، یعنی مجھے مت لے جاؤ وہاں، آگے مت لے جاؤ. کہتے ہیں کہ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اگر انسان اس کی آواز کو سن لیتا، لسا ایک تو بے ہوش ہو کر گر جاتا. یعنی اتنی ڈراؤنی خوفناک اس کی آواز ہوتی ہے کہ اگر آواز کو سن لیتا، جیسے ایک شخص کو اگر کسی کمرے میں ٹورچر کیا جا رہا ہو اور وہ چیختا چلاتا ہو تو کمزور دل کا انسان بے ہوش ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ اس کی اس آواز کو، جو عذاب کو دیکھ رہا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر کے وہ جو چیختا چلاتا ہے، اس کی آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر انسان سن لے تو اللہ نے رحم فرمایا. بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کیوں نہیں سن سکتا، کہ اس لیے نہیں سن سکتا کہ اللہ کی رحمت ہے، اگر سنتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے، جنازہ وہیں کا وہیں دھرا کا دھرا رہ جاتا. اور بعض شارحین نے فرمایا ہے کہ لسعیکہ جو ہے، یہ جس طرح بے ہوشی کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح موت کے معنی میں بھی آتا ہے. تو کہا کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہوتی ہے کہ اگر انسان سن لیتا تو موت ہی واقع ہو جاتی، مر جاتا، موت واقع ہو جاتی. اللہ تعالی شانہ اس قبر کے لیے تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. یہ مرحلہ سب پر آنے والا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اللہ مرنے کی تیاری کی توفیق دے، اور وہ جو جنازے میں جلدی کرنے کے لیے کہا گیا تو اس کے متعلق آگے باب آ رہا ہے. اس میں ایک حدیث ہے کہ طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، اور ان کو دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ انتقال کے بعد میت کو اس کے اہل و عیال میں رہنے دیا جائے، جتنا جلدی ہو جائے روکا نہ جائے، جلدی دفن کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے، تو طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے کہا کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے جلدی دفن کر دینا. منشاء نبوی جانتے تھے، میرا جب انتقال ہو جائے تو جلدی دفن کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں فرما کر گئے ہیں کہ جلدی دفن کرنا اور مجھے خبر دینا، میں بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی قبر ظلمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن میں ان کی نماز جنازہ پڑھ لیتا ہوں تو وہ ظلمت دور ہو جاتی ہے اور نور سے منور ہو جاتی ہے. کس کی چاہت نہ ہو کہ سید المرسلین نماز جنازہ پڑھائے. کہا کہ دو باتیں فرما کر گئے ہیں, ایک تو یہ کہ مجھے جلدی دفن کرنا, اس پہ تو تم عمل کرنا, لیکن رات کو حضرت کو تکلیف مت دینا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا انتقال بہت جلدی ہونے والا ہے, حضرت کو تکلیف مت دینا, کوئی دشمن حضرت کو تکلیف نہ پہنچا دے رات کے اندھیرے میں. یہ انہوں نے وصیت کی, وصیت کی, انتقال ہوا رات ہی, تجہیز, تکفین اور نماز جنازہ اور دفن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے, بتلایا گیا کہ طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنہ کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور طلحہ ابن برا رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس جا کر کھڑے رہے اور صحابہ نے پیچھے صفیں بنا لی. یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تدفین کے بعد بھی آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, اور یہ اسی لیے کہ آپ کی خصوصیت ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھاتے ہیں تو قبر جو ہے وہ نور سے منور ہو جاتی ہے. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے جو دعا کی طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, اس دعا میں ایک حصہ یہ تھا کہ اے اللہ تو طلحہ سے اس طرح ملاقات کر کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے کہ ہم ہنستے ہوئے جائیں, اللہ سے ملاقات کریں تو ہم ہنس رہے ہوں, اللہ ہنس رہا ہو. جو ہو دیدار تیرا روز محشر, جو ہو دیدار تیرا روز محشر, تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے, دل بدل دے, دل بدل دے. ہم سب آئے یہیں اسی لیے آئے ہیں کہ تزکیہ کی فکر کرے, دل بدل جاوے, دل اچھا ہو جاوے. اگر ایسا ہوا تو موت کے وقت بھی مسکراہٹ ہوگی. موت کے وقت جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے بعد پاکی ناپاکی کے لیے اس کو تین مرتبہ ایسے اٹھایا جاتا ہے اور اٹھا کر کے ہلکا ہلکا ہاتھ پھیرا جاتا ہے پیٹ پر تاکہ پیشاب کے قطرات, کچھ نجاست وغیرہ ہو تو نکل جاوے. تو میت جب ایسے لیٹا ہوا ہوتا ہے تکیہ کے بغیر تو اس کا چہرہ پتہ نہیں چلتا کہ ہنس رہا ہے یا پریشانی میں ہے, اس لیے کہ تکیہ وغیرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے والد صاحب کے دوست تھے, لیسٹر کے ممتاز عالم تھے, حضرت مولانا گورا صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو غسل دیتے وقت وہ پائیتی کی طرف تھے, پاؤں کی طرف تھے, میں سر کی طرف تھا. تو جب غسل سے فارغ ہو گئے اور اب والد صاحب کو ہم نے اٹھایا اسے, تو دونوں کا بہت تعلق تھا, بہت گہرا تعلق تھا, بہت ہی گہرا تعلق تھا. ایسی دوستیاں بہت کم نظر آتی ہیں. اور ہمارے والد صاحب پورے عالم نہیں تھے, کافیہ تک پڑھا تھا, حضرت مولانا گورا صاحب پورے عالم تھے. تو علم کی وجہ سے ہمارے والد صاحب اپنے سے چھوٹوں کا بھی بہت احترام کرتے تھے, تو عمر میں کافی تفاوت تھا لیکن بہت احترام. اور ادھر عمر تھی تو عمر کی وجہ سے مولانا بھی بہت احترام کرتے تھے, بہت دوستی رہی دونوں کی. تو ظاہر ہے کہ دوستی تھی, تو دوستی کے موقع پر آدمی جو ہے وہ مرنے والے کے چہرے کو ٹک ٹک ہی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے. تو مولانا کی یہی کیفیت تھی غسل کے وقت. تو ہم نے جب ایسے بدن کو اٹھایا, ہمارے والد صاحب کا میرے جیسا بھاری بدن تھا, جب اٹھایا تو ایک دم سے مولانا چیخ کر بول اٹھے کہ حافظ صاحب کو دیکھو مسکرا رہے ہیں. تو ہم تو ہمارے ابا ایسے پکڑے ہوئے تھے, ادھر سے دوسرے ہمارے بھائی تھے وہ پکڑے ہوئے تھے, تو جتنے حاضرین تھے وہ سب مولانا گورا صاحب کے پاس جا کر کے کھڑے ہو گئے اور سب ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہاں حافظ صاحب تو ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. اب ہمیں بھی دل چاہا کہ ہم بھی دیکھیں, تو ہم نے کسی اور کے حوالے کر کے ہم بھی ادھر چلے گئے. تو یعنی یہ کوئی ایسے کوئی اپنا خیالی گمان یا ایسا کچھ نہیں تھا, باقاعدہ مسکراہٹ چہرے کے اوپر, باقاعدہ. اور وہ مسکراہٹ ایسی تھی کہ آپ کا غم دور ہو جاوے کہ اب ابا کو بھیج ہی دینا چاہیے جلدی. تو وہ جب گھر جنازہ پہنچا اور میں نے بھائیوں سے کہا کہ آپ گھر لے کر کے جاؤ, میں ظہر کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, اور میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے کہا کہ جنازے کو اٹھاؤ, تو ہماری وہ بہنیں جو ذرا تاخیر سے پہنچی تھی ان کو ان پر گریہ ذرا طاری ہو گیا. ان کی چاہت یہ تھی کہ اور 5-10 منٹ. ہماری والدہ پر بھی ان کی وجہ سے گریہ طاری ہوا. میرا بھی دل ٹوٹ رہا تھا مگر میں ہمت سے کام لے رہا تھا. تو مجھے ایسا ہوا کہ یہ فراق ان کے لیے مشکل ہے, تو مجھے وہ غسل دیتے وقت کا منظر یاد آ گیا. تو وہ پیسج ہی میں ہم نے جنازہ رکھا تھا اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ نامحرم عورتیں ہمارے والد کو دیکھیں, شریعت کی پابندی. تو میں نے کہا صرف پیسج میں کوریڈور میں ہوگا جنازہ, تاکہ جلدی نکالنے میں بھی آسانی رہے اور وہاں صرف محرم عورتیں آئیں. تو وہ عورتوں کو اب کیسے سنبھالا جائے؟ ہمارے بھائی میرے ساتھ تھے, وہ بھی فکر میں تھے. تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر. میں نے کہا سب عورتیں ادھر آ جاؤ پائتی کی طرف. سب عورتوں کو میں نے, ہماری والدہ کو بھی کہا کہ آپ پائتی کی طرف آ جاؤ. اور میں نے دو بھائیوں سے کہا, میں نے کہا ابا کو ذرا اٹھاؤ, بٹھاؤ ابا کو. تو انہوں نے ابا کو ایسے اٹھایا. میں نے کہا سب ابا کو دیکھو, چہرے کو دیکھو, منہ کو دیکھو. تو انہوں نے سب نے دیکھا. میں نے کہا ایسے مسکرانے والے شخص کو اب مزید ہمیں یہاں رکھنا چاہیے؟ تو سب سائڈ پر ہٹ گئی. سب کو بہت تسلی ہوئی اور ہم اٹھا کر کے لے گئی. تو اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھی ایسی مسکرانے والی موت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی مسکرانے والی موت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آج کہا گیا ہے اس سب پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.